کر باپ کو دے، اس کی خدمت بجا لائے، جو چیز اس کی جس چیز کی اس کو ضرورت اور حاجت ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی دوا دارو کرے، اور کسی چیز کے وہ محتاج ہیں تو وہ خدمت بجا لائے. اب ایک بیٹا جو ضرورت کی چیزیں وہ ساری کر رہا ہے، کما کے لا کے بھی دے دیتا ہے، اور آ کر جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھ بھی جاتا ہے. بیٹھنے سے مراد یہ کہ دوا ہے، بیمار ہے، لا کے دے دی، لیکن اس کے بعد پھر پلٹ کے پوچھتا نہیں کہ طبیعت کیسی ہے، حال کیسا ہے. تو بے شک چاہے وہ ماخوذ نہ ہو عند اللہ، کیونکہ وہ فرائض اور واجبات ادا کر رہا ہے، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے باپ سے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کام کرے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں. باپ کو جن چیزوں سے خوشی ہوتی ہو، اگر بیٹا وہ کام کرے گا تو وہ اس کے دل پہ آ جائے گا. وہ محبت کا تقاضا ہے کہ میرا باپ کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کام کرے، جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کام کو کرنا چھوڑ دے، بلکہ ڈھونڈے، فکر کرے کہ والد صاحب کس بات سے خوش ہوتے ہیں، ان بات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرے. یہ ہے محبت کا حق. اور اگر صرف دوا لا کے دے دی، روٹی لا کے دے دی، اور اس کے بعد پھر پلٹ کے حال نہیں پوچھتا کہ کہاں گیا باپ، تو یہ محبت کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. تعلق سے پیدا نہیں ہوگا، باپ سے تعلق تبھی پیدا ہوگا اولاد کا اور بیٹے کا، جب باپ کی وہ خدمت کرے اور ایسے کام کرے کہ جن سے وہ خوش اور راضی ہوتے ہوں. اگر ایسے کام نہیں کرے گا تو ساری زندگی کبھی ان سے محبت پیدا نہیں ہوگی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی، جواب نہیں دیتا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے کما کے بھی لا کے دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگر اس سے خوشی ہوتی ہے کہ دو منٹ میرے پاس بیٹھے، میرا حال احوال پوچھے اور جو ہے خدمت کرے، اور اسی طریقے سے کوئی مشورے کی بات ہے تو مشورہ کرے. اگر یہ باتیں ہیں، باپ کے پاس بیٹھ کر آدمی اپنے والد سے ان سب باتوں کو کرے تو اس سے خوشی ہوگی انہیں، اور یہ محبت کا حق ہے جو ہم ادا کریں گے. تو اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم نے فرض نماز پڑھ لی، واجب پڑھ لیا، ٹھیک ہے بھائی، بے نمازی ہم نہیں کہلائیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیے، ختم بات ہو گئی. حج اللہ نے فرض کیا، حج بھی کر لیا، زکات فرض ہے، زکات بھی دے دی. لیکن اب کوئی بیچارہ مسکین آ گیا، ضرورت مند آ گیا، ہم تو کہہ رہے ہیں واجب ادا کر چکے ہیں صدقے کے لیے پیسے، لیکن دیتے نہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ نوافل ادا کی جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. تو یہ سارے امور جو نوافل اور مستحبات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے تعلق پیدا کر ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو یہ ایک بات کہنی تھی کہ ہم نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام کریں جس قدر بھی ہو سکے، تاکہ اپنے رب کی جو محبت کا حق ہے ہم کسی درجے میں ادا کر سکیں. سچی بات یہ ہے کہ ادا تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جس درجے میں بھی ہیں، جتنا بھی کچھ ہم کر سکیں وہ تو ہم کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے، اور فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل و مستحبات کے اہتمام کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں اگر کچھ تکلیفیں بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں ان کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسانی اور عافیت کے معاملے ہمارے ساتھ فرمائے. باخر دعوان ہے.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. آج ارادہ تو بیان کرنے کا نہیں تھا، لیکن بہت سے حضرات ایسے بھی تھے جو دور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اور آپ حضرات کی بھی خلوص کی برکت سے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے تاکہ ناغہ بھی نہ ہو اور بے برکتی بھی نہ ہو. پھر یہ ذہن میں آتا رہا کہ کیا بیان ہو، تو بہت سی چیزیں ذہن میں آئیں، اور بالآخر پھر یہ ذہن میں آیا کہ اب کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور معراج کا واقعہ بھی عام طور پر مشہور ہے کہ اس مہینے میں ہوا، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ جو
صحیح بات ہے اس پر عمل ہو جائے، اور جو صرف ویسے ہی لوگوں میں مشہور اور معروف ہو گئی ہیں چیزیں، ان سے آدمی اجتناب کر لے. تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک جو رجب المرجب ہے، اس کے بعد اب شعبان المعظم آئے گا، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرماتے اور ہمیں رمضان تک پہنچاتے. یہ تھا چاند دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. اب اگر کسی نے مانگ لی تو ٹھیک ہے، نہیں مانگی تو اب مانگ لیجیے. عربی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اردو میں کہہ لیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں رجب کا مہینہ بھی دکھا دیا، شعبان آنے والا ہے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے. تو بلکہ اسی کو ترجمے کو کہیے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی اس میں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، تراویح میں قرآن مجید سنانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور جو اعمال صالحہ ہیں اللہ ان کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. تو یہ دعا کر لینی چاہیے. دوسری بات جو اس ماہ مبارک میں عام طور پر مشہور ہے وہ کنڈوں سے متعلق، رجب کے کنڈے عام طور پر مشہور و معروف ہیں، اور یہ عام پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کنڈے کیا چیز ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی نیاز. تو بھائی بات یہ ہے کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لیں، علیہ السلام کہہ لیں، یا رحمت اللہ علیہ، اصل کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ، کیونکہ علیہ السلام مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ. علیہ الصلاۃ والسلام یہ مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ، جب نبی کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح فرشتوں کا نام آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام، اور اولیاء کرام کا نام جب نام آئے تو پھر اس میں جو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایک ہیں تو، دو ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اگر بہت سارے ہیں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں چاہے صرف مرد ہوں بہت سارے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اگر ایک عورت ہے صحابیہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بہت ساری عورتیں ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ بہرحال آداب ہیں. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بزرگان دین کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، یہ کہنا چاہیے. بہرحال حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ ان کے نام کی نیاز ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ان کی ولادت ہے یا ان کی وفات ہے؟ تو حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی وفات ہے اس مہینے میں نہ ان کی پیدائش. اور عام طور پر 22 رجب کو کنڈے مناتے ہیں جو گزر چکی. تو اسلام کا اور شریعت کا بہرحال ان کنڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے رسم ایجاد کی، اور در پردہ جو ہے وہ اصل کہانی یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے یہ، اور اس دن کو چونکہ بعض لوگوں کو ان کے نام بھی پسند نہیں ہے ان کا، تو ان کی خوشی میں، دنیا سے رخصت ہونے کی خوشی میں، بعض لوگوں نے اپنی خوشی کو چھپانے کے لیے یہ کام کیا کہ اس دن حلوہ پوری تل کے کھائیں گے. وہ مشہور بات تھی نا پہلے کہ جلے کو جلائیں گے حلوہ پوری کھائیں گے، یہ بڑی مشہور بات تھی ایک زمانے میں اور آج بھی بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے. تو بہرحال یہ حالانکہ اس سے کیا کسی نے جلنا اور کیا جلانا, اپنا ہی کولیسٹرول بڑھائے گا آدمی حلوا پوری کھا کے, آج کل تو وہ بھی نہیں کھاتے. تو اس لیے اس سے کوئی تعلق بہرحال شریعت کا نہیں. تو اس لیے یہ کونڈے اونڈے کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. اور حضرت جعفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بہرحال ان بیچاروں کو چونکہ معلوم نہیں ہے, معلوم ہونے کے بعد اس کو ترک کر دینا چاہیے. اللہ کے نام پر جو چاہے خیرات کریں, جو چاہے صدقہ کریں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن باقی یہ کہ خاص کسی کے نام لے کر جو ہے وہ کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے, صحیح نہیں. ہاں, اسال ثواب کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, دو باتیں الگ الگ ہیں. بعض لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. بعض لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی یہ عمل نہ کرو, جائز نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قربانی کیوں کرتے ہو, قربانی بھی تو تمہارے نام سے ہوتی ہے, فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ فلاں کی طرف سے ہوتی ہے, فلاں کے لیے تو نہیں ہوتی. دونوں باتوں میں الگ الگ ہے. یعنی قربانی تو چونکہ ایک عمل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت ہے, اور اسی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے ان پر واجب ہوتی ہے, تو وہ قربانی کرتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہم فلاں شخص کی طرف سے کر رہے ہیں, یعنی اس پر جو فریضہ عائد ہو رہا تھا اس فریضے کو ساقط کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ فلاں شخص کے لیے کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں, وہ تو اللہ کے لیے ہے, کسی شخص کے لیے تھوڑی ہے. قربانی اللہ کے لیے. اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی, اسی طرح اسال ثواب کسی کی بھی طرف سے کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, چاہے وہ صحابہ کرام ہوں, چاہے وہ بزرگان دین ہوں, ان سب کی طرف سے اسال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے فلاں بزرگ کو پہنچا دیجئے. زبان سے کہہ لیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو نیت ہوگی تو بھی کافی, اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کونڈے اونڈے چونکہ اس میں جو ہے وہ شرک کا مادہ بہت پایا جاتا ہے, اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. اس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. بات یہ ہے کہ آپ کس مہینے میں تشریف لے گئے, کس تاریخ کو لے گئے, یہ اصل بڑی بات نہیں ہے. اصل جو بات یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں پر کیا حاصل ہوا اس سفر سے, یہ اصل چیز ہے. ورنہ یہ کہ راتیں تو بہت ساری ہیں اور دن بھی بہت سارے ہیں, مہینے بھی بہت ہیں. معراج کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد تقریباً 17 سال دنیا میں زندہ رہے, دنیا میں رہے آپ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو نہ تو متعین فرمایا, نہ اس رات میں کسی خاص عبادت کا ذکر فرمایا, نہ اس دن میں کوئی روزہ رکھنے کا حکم دیا. 17 سال معمولی بات تو نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے, 100 برس کا زمانہ کہہ لیجئے, پھر تابعین کا زمانہ, تب تابعین کا زمانہ. تو اس قسم کے معراج کی رات کا بھی کوئی یہ ثبوت نہیں کہ جاگنا ضروری ہے صاحب یا عبادت اس میں ضروری ہے, کیونکہ عقیدہ اور شریعت اپنی طرف سے بنا لینا کسی بات کو یہ جائز نہیں. اگر اللہ اور رسول کا حکم ہوتا تو بلا شبہ شریعت تھی, پھر اگر کوئی جو ہے اس کو غلط کہتا تو وہ الگ بات تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا اس میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس رات میں بھی آپ تشریف لے گئے, جس تاریخ کو بھی آپ لے گئے, معراج تو ہوئی یقیناً, اس سے انکار نہیں ہے. معراج پر آپ تشریف لے گئے, بلا شبہ بڑی ہی بابرکت رات تھی وہ جس رات آپ تشریف لے گئے, اور آپ کا تشریف لے جانا امت کے لیے بہت ہی جو ہے برکت کا سبب, اور وہ رات واقعتاً بابرکت ہوگی. لیکن وہ کون سی رات ہے, اس سے تاریخ بھی خاموش ہے, حدیث بھی خاموش ہے. مختلف روایات ملتی ہیں, تقریباً 15-20 روایات ہیں. کسی نے 27 رجب کا کہا, کسی نے شعبان کا کہا, کسی نے ربیع الاول کا کہا, کسی نے ربیع الثانی کا کہا. خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی متعین نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ جسمانی معراج تھی, یعنی جسم مع روح یا روح مع جسم یہ کہہ لیجیے, یعنی آپ اس جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اپنے. صرف خواب نہیں تھا یہ, بلکہ ایک حقیقت تھی. بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جو ایجادات کی ہیں, سائنس کی جو ایجادات ہیں, اس نے اس مسئلے کو آسان کر دیا ہے کہ آدمی لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنے نبی کو وہ راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا, ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی, جنت اور دوزخ کی سیر کرائی, خود اللہ رب العزت سے جو ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں فرض ہوئیں, ان کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے, تو یہ ساری باتیں کیا مشکل ہیں جب آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ تین چار گھنٹے میں یہاں سے سعودی عرب پہنچ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے راتوں رات جو ہے وہ پہنچا دیا تو اس میں کیا تعارض. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے خود قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے, سبحان الذی, با برکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے چلا اپنے بندے کو, اسرا بعبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو لفظ سبحان جو ہے یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے, اور لازمی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کے خواب میں میں نے لندن کی سیر کی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. ہاں کوئی کہے کہ میں جیتے جاگتے جو ہے میں گیا ہوں تو کہ سبحان اللہ کہے گا, بھائی واہ, تو یہ موقع ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ نے معراج عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسم کے معراج پر تشریف لے گئے, تو اس پر چونکہ تعجب ہو سکتا تھا اس لیے آپ نے سبحان اللہ. بابرکت ہے وہ ذات, جب اللہ رب العزت کے لیے کسی معاملے کو ثابت کیا جائے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. اللہ کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے بتائیے, اللہ کی قدرت جب آ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. ہمارے اور آپ کے لیے تو چیزیں ناممکنات میں سے ہیں, لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. اتنا بڑا آسمان بنا دیا کوئی شخص بنا سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض, بے مثل پیدا کرنے والا ہے, بغیر نقشے کے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے, کوئی کالم نہیں اتنے بڑے آسمان میں. زمین کس طریقے کی بنا دی, تو لازم بات ہے جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے, انسانوں کو اور ہزارہ مخلوق کو جو ہے پیدا کرنے پر قادر ہے, تو اس اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات اس سفر پر روانہ ہونا, بیت اللہ سے مسجد حرام تک جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات صرف خواب ہوتی تو جھٹلانے والے نہ جھٹلاتے, اس لیے کہ خواب کی بات کوئی بھی نہیں جھٹلاتا. ہاں بھائی ہو سکتا ہے خواب میں آدمی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے, ہم جیسے اس زمانے میں بھی بعض اوقات کوئی لندن کی سیر کر رہا ہوتا تو کوئی امریکہ کے, کوئی مدینے کی اور کوئی مکے کی, کوئی اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا, کوئی کہیں پہنچا ہوا پہنچتے ہیں کہ نہیں. تو خواب میں تو یہ سب چیزیں آتی ہیں, کوئی کسی کو نہیں جھٹلاتا. میں آپ کو خواب بیان کر, ہاں بھی ہو سکتا ہے خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں, دیکھ بھی سکتا ہے آدمی, لیکن جھٹلائے گا تب جب میں کہوں کہ بھائی میں جیتے جاگتے جو ہے وہ ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا اور ابھی جو ہے وہ مکے سے نماز پڑھ کے ادھر آیا ہوں, جب ایسی بات کہوں تو پھر. لیکن نبی کے لیے چنانچہ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو کفار نے جھٹلائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب سب نے جھٹلایا آپ نے تصدیق کی. سیدنا صدیق اکبر کے پاس کفار پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ بھائی چونکہ سب سے گہرے دوست یہی ہیں تو اس لیے یہ بات چونکہ خلاف عقل ہے کہ ایک آدمی راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچ جائے اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لے, جنت دوزخ کی بھی سیر ہو جائے, اللہ رب العزت سے ہم کلامی بھی اسے حاصل ہو جائے, تو چونکہ یہ ناممکنات میں سے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی, چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھی دیکھو نعوذ باللہ علیہ باللہ کیسی جو ہے نامعقول بات کر رہا. چنانچہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کہا کہ بھائی تم کیسے تصدیق کرتے ہو؟ کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ عجیب بات کی تصدیق کرتے ہیں, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے دن میں 10 مرتبہ اللہ کے پاس سے پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور واپس بھی جاتا ہے, تو اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو وہی فرشتے لے کے بھی گئے, اللہ کے لیے کیا مشکل بھائی؟ یہ بات تو وہ بھی تسلیم کرتے تھے, خود اس زمانے کے عیسائی یہودی لازمی بات ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی کتاب کو تو مانتے ہیں, تو ان کو وہ بھی یقین کرتے تھے اس بات پہ کہ کتابیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں پیغام تو وہ آ اور جا سکتے ہیں. تو بہرحال اس بات کو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق فرمائی. تو اس لیے یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ہمارے لیے اس معراج کے سفر میں کیا سیکھنے کی کیا چیزیں, آپ کا یہ جو سفر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں دکھلائی گئیں اور بہت سی باتیں عطا فرمائی گئیں, ان میں سے ایک سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے نماز پانچ وقت کی. آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی اہم چیز تھی، باقی احکام دنیا میں نازل فرمائے لیکن نماز اتنی اہم چیز ہے جس میں اللہ رب العزت سے آدمی کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر امت محمدیہ پر پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی. پہلے 50 کی تھی لیکن بعد میں 50 کا بس صرف زیرو اڑا دیا اور 5 رہ گئی. ثواب جو ہے وہ زیرو کے ساتھ، ثواب 85 کا ملے گا. نمازیں 5 پڑھیے اور ہر عمل کا ثواب چونکہ اللہ کے ہاں 10 گنا ہے تو ثواب 85 کا لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، اور بعض روایت سے پتہ بھی چلتا ہے، چاہے اس کی سند کی جو ہے حیثیت جیسی بھی ہو، کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے. اور وجہ کیا ہے کہ چونکہ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں گے ہمیں واقعہ معراج یاد آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ اہم فریضہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری ذمہ داری ہمیں ہمارے ذمے لگایا ہے معراج کے موقع پر، اس لیے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ترک نہیں کرنا چاہیے. سارے کام چاہے ادھر سے ادھر ہو جائیں، نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیجئے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے ہم سب سے پہلے جو ہے نا جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ اس پر مارتے ہیں کہ چلو بھئی یہ بعد میں کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں. نماز کو پہلے پڑھیے، بعد میں دوسرا کام کیجیے، اور اس کی پھر انشاءاللہ انوار و برکات دیکھیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع پر بعض لوگوں کا انجام بد دکھلایا گیا، بعض لوگ جو سود خور ہیں ان کا انجام دکھایا گیا کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے، تو اس سے پتا چلا کہ یہ بہت برا عمل ہے، سود سے بچنا چاہیے. سودی لین دین، سودی کاروبار، سود پر قرض لینا، قرض دینا، یہ ناجائز اور حرام، اس سے بچے. سودی کاروبار، اس سے بچے آدمی. اسی طریقے سے شرابی مرد اور عورتیں، ان کا جو احوال دکھایا گیا اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جھوٹی بات کہنا، جھوٹی افواہ پھیلانا تو اس سے منع کیا گیا کہ بھئی ان کی زبانیں کھینچی جا رہی تھی، پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی بات اللہ اور رسول کی طرف منسوب کرتے تھے یا افواہ پھیلاتے تھے. یا اسی طریقے سے کوئی بیل دکھایا گیا کہ وہ جو ہے کسی جو ہے وہ جانا چاہتا ہے پتلے سوراخ میں لیکن جا نہیں سکتا، فرمایا کہ یہ بات ہے جو منہ سے نکل جاتی ہے انسان کے لیکن پھر بعد میں واپس نہیں ہو سکتی، وہی افواہ. آدمی نکال تو دیتا منہ سے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ برائی بہت بڑی بن جاتی ہے، پھر انسان چاہے بھی کہ میں اس سے رجوع کر لوں تو ممکن نہیں رہتا. اس لیے اس قسم کی افواہ سازی سے اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے زانی مردوں کا احوال دکھایا گیا، زانی عورتوں کا، کہ یہ احوال دکھایا گیا کہ وہ جو ہے وہ اچھا کھانا بھی پڑا ہوا ہے، عمدہ گوشت بھی پڑا ہوا ہے، سڑا ہوا اور بدبودار بھی کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بدبودار کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کھانا چھوڑ. تو دکھایا گیا کہ بھئی یہ وہ زانی مرد اور عورتیں کہ گھروں میں بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاک طیب حلال ان کو دی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حرام کی طرف مائل ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کر رہے ہیں، اس سے گریز اور بچنا چاہیے. تو اصل میں معراج کے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات دکھلائے گئے تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ان چیزوں میں جو ہے وہ کس قدر عبرت کا سامان، اور ہم اس میں غور و فکر کریں. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں، امانتیں ہیں، ان کا بوجھ آدمی اٹھاتا رہتا ہے. ایک بوڑھا آدمی کو دکھلایا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے، اس سے اٹھ نہیں رہا، وہ اور مزید لاد لیتا ہے اپنے اوپر، اور مزید لاد لیتا ہے. تو کہا کہ اس کے اوپر امانتوں کا بوجھ ہے، پہلی امانتوں کو وہ پورے طور پہ ادا نہیں کر پاتا کہ مزید امانتیں اپنے اوپر لاد لیتا ہے. اس طرح کی بہت سی واقعات جو ہیں وہ صورت مثالیہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی. تو یہ ہے اصل عبرت حاصل کرنے کی چیز. راتوں کو چاہے ہم جھنڈیاں لگا لیں یا کمکمے سجا لیں، چراغ روشن کر لیں، یہ اصل چیز نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنے پیسوں کو ضائع کریں. اصل چیز ہے عمل کر کے دکھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کا جو معراج کا سفر تھا اس میں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور ہمیں ان چیزوں سے روکا، اس سے اگر ہم رک گئے تو انشاءاللہ ہمیں معراج حاصل ہو جائے. لیکن خدا نہ کرے ہم نے جھنڈے ونڈے تو خوب لگا لیے لیکن عمل کر کے نہیں دکھایا، تو بھائی ایسی محبت سے اللہ اور رسول بری ہے. اصل تو ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہم اس مشن کی تکمیل کا سبب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، بس یہ اصل چیز ہے. تو یہی پیغام ہے اس رات کا، اور جہاں تک روزے وزے کا تعلق ہے تو وہ بھی شریک چیز نہیں ہے بھائی. ویسے تو آپ کا جتنا جی چاہے روزے رکھیں, منع نہیں ہے, لیکن جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی حدیث سے یہ روزہ ثابت ہے تو پھر غلط ہو جاتی ہے بات, اس لیے کہ حدیث میں نہیں. کوئی ویسے رکھنا چاہے تو پورے رجب میں رکھتا رہے, مثلا کوئی آدمی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, جمعراتی کی اگر رات آ گئی یا دن آ گیا اور رکھ رہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بطور خاص دین سمجھ کر کرے تو پھر وہ اپنی طرف سے زیادتی ہے, چونکہ اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں ایسی ہیں کہ جو بعض لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں اور لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں, اللہ تعالی ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم, موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں اہم ترین جو چیز اس زمانے میں ہے, اور چیزوں کے ساتھ ساتھ, وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی, بندگی, تذلل, صرف گندگی, اس کا اظہار کرنا ہے. کیونکہ انسان کو یہ کمال عبدیت تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل ترین عبد تھے اور بندگی کے سب سے اعلی ترین مقام پر اللہ نے انہیں فائز کیا تھا, وجہ اس کی کیا تھی کہ ہر چیز اپنے مقصد میں پورا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے پہچانی جاتی. کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز مقصد کو پورا کر رہی ہے یا نہیں. جو چیز مقصد کو پورا کرتی ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے, جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. مثلا گھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقصد دے کر بھیجا ہے, اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سبک رفتار ہو, تیز رفتار ہو, صحت مند ہو, تو اگر وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو اس کی قدر و قیمت بھی اعلیٰ ہو. لیکن اگر سست رفتار گھوڑا کوئی ہو تو قدر و قیمت کے اعتبار سے وہ ویسا ہی کم بھی ہوگا. گائے, بھینس, بکری ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ دو ہی مقصد ہیں, یا گوشت یا دودھ. اگر گائے بھینس دودھ اچھا دے رہی ہیں تو قدر و قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں گی, اور اگر دودھ کم دیتی ہیں تو اسی اعتبار سے قدر و قیمت میں کمی ہوگی. یا ایسے ہی اگر آدمی گوشت کے لیے ان کو خریدنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے گا بھی گوشت ہے یا نہیں, اگر کچھ ہے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس مقصد سے لگایا جاتا ہے جس مقصد کے لیے انسان خرید رہا ہے, کہ اس مقصد کو یہ پورا کرتی ہے یا نہیں. اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے خالق و مالک بھی ہیں, انسانوں کے پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے یہ ہے کہ وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ انسانوں اور جنات کا جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تو اس لیے اعتبار سے اب جو بندہ جس درجے میں بھی عبدیت کے اعلی مقام پر ہوگا گویا وہ مقصد کے اعلی درجے کو پورا کر رہا ہے. تو اسی اعتبار سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو مقصد زندگی تھا اس کو کامل درجے پر پورا فرما رہے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کمال عبدیت کے مقام پر فائز کیا, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھائیے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام بلند کا بار بار ذکر فرمایا. کہیں معراج کے موقع پر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, لفظ عبد جو ہے چونکہ یہ مقصد کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا تھا عبدیت کے لیے, اس مقصد کو انہوں نے کامل درجے میں پورا کیا. اس لیے سبحان الذی اسرا بعبدہ, یہاں پر بھی لفظ عبد لے کر آئے.
اور ایسے ہی جب معراج کا سفر اپنے عروج پر تھا اس وقت فرمایا کہ فاوحا الی عبدہ ما یوحا، کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی، تو وہاں پر بھی مقام عبدیت کی جو صفت ہے وہ لے کے آئے. اور ایسے ہی کہیں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو وہاں پر بھی قرآن مجید کے نزول کو بیان فرمایا کس پہ نازل کیا؟ اپنے بندے پر. ایسے ہی کہیں ذکر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو بہت ساری تھیں، آپ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، ہادی بھی تھے، منیر بھی تھے، یہ ساری صفات ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ان تمام صفات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ہر ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی اس صفت کو چنا جو مقصد کو پورا کرتا ہوا دکھا رہی تھی. اور مقصد کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی عبدیت، انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہا درجے کا کم تر سمجھے، انتہائی تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل العباد بھی ہیں، سارے بندوں میں سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالی کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، وہیں پر جو چیز مقام عبدیت کو ظاہر کرتی ہے وہ فنائیت ہے، کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے. اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہی بس قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے والی ذات انہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اسباب بھی اختیار کیے جنگوں میں، لیکن اس کے بعد اپنا سر سجدے میں ڈالتے تھے کہ یا اللہ آپ ہی نے فتح عطا فرمائی. اپنے زور بازو پر ایسا بھروسہ نہیں تھا جتنے اللہ تعالی کی قدرت پر بھروسہ تھا. تو یہ ہے مقام کمال عبدیت، کہ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دے. تو دعا کے موقع پر بھی چونکہ انسان اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور ذلت کا اظہار کرتا ہے، صرف گندگی کا اظہار کرتا ہے، جس سے دعا مانگتا ہے گویا رب العزت سے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کبھی سجدے میں جا کے اپنا سر ٹکا دیتا ہے. انسان کا مقام بلند کیا ہے؟ پیشانی. اور وہ پیشانی کس کے آگے رگڑتے ہیں؟ اللہ کے آگے. یہی کمال عبدیت بھی ہے کہ آدمی اپنے مقام بلند کو یعنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس مقام کو حاصل کیا اور جو مقصد تھا اس کو پورا کیا، اب جو بھی انسان اس مقصد کو پورا کرے گا تو گویا کہ وہ مقام عبدیت پر فائز ہوتا چلا جائے گا، اور یہ سب سے اونچا مقام ہے کہ آدمی بندہ ہو. اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس سے بڑا اور اونچا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. تو دعا کے اندر بھی چونکہ ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، یعنی ویسے تو اور دوسرے نماز میں بھی مقصد پورا ہو رہا ہے، لیکن کامل درجہ جو ہے وہ دعا ہے، کہ دعا کے اندر ہم اپنے اس مقصد کو کہ اللہ کے سامنے ہم اپنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ عاجزی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، آپ قادر ہیں، ہماری ہم بیمار ہیں، آپ صحت دینے والے ہیں، ہم بے کس ہیں، آپ ہمارے کس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو گویا آدمی اس کا اظہار کرتا ہے. تو اس لیے دعا مانگنا یہ کمتر درجے کی عبادت نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اسی طریقے سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اس کو جو ہے واضح طور پر کہا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. گویا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ ہماری حاجتوں کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی چاہتے ہیں کہ یہ کمال عاجزی اختیار کریں، اپنی ذلت کا اظہار کریں اور میری قدرت کاملہ پر یقین اور بھروسہ جو ہے وہ رکھیں، کہ ہمیں اللہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہی ہماری مرادوں کو پورے کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی عافیت عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، تو گویا تمام تر جو اپنا یوں سمجھ تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہم جوڑے، تو یہ دعا کے اندر چونکہ اس کا کامل درجے کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ دعا مخ العباد. اور یہ موقع اور جو حالات ہیں اس میں تو خاص طور پر، ویسے تو آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی حالات کی دعائیں بتلائی ہیں، اور جو عمومی حالات کی دعائیں ہیں وہ بھی بے انتہا ہیں، کہ آدمی فجر کے بعد کیا پڑھے، شام کو کیا پڑھے، عصر کے وقت کیا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھے، نکلے تو کیا پڑھے، کھانا کھائے تو کون سی دعا پڑھے، لیٹرین میں جائے تو کیا پڑھے، باہر نکلے تو کیا پڑھے، قبرستان میں جا رہا ہے تو کیا دعا پڑھے، اسی طریقے سے قبر میں مردے کو دفنا رہا ہے تو کیا پڑھے. کون سا موقع ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ سے تعلق کو جو ہے وہ بھلا دیا ہو؟ بتائیے. حتیٰ کہ انسان جو خواہش اپنی پوری کرتا ہے بظاہر، اپنی اہل کے پاس جاتا ہے، تب بھی فرمائے کہ یہ دعا پڑھو. ایسے موقع پر بھی تو کوئی موقع ایسا نہیں جہاں پر اللہ سے تعلق کو نہ جوڑا گیا ہو، کہ سارے تعلق جوڑتے ہوئے بھی اللہ سے تعلق بلند تر ہونا چاہیے، کہ اللہ یہ وہ موقع ہے کہ انسان اپنے سرور اور مستی اور کیف کی حالت میں سب کو بلا دیتا ہے، لیکن یہاں بھی کہا کہ نہیں یہ دعا پڑھو. اندازہ لگا لیجیے، یہ تعلق جوڑنے کی بات ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق قوی کرو. ہم جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں آ رہے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم افتحلی ابواب رحمتک، باہر نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، داخل ہوتے وقت بھی اللہ سے تعلق قوی ہو جائے اور نکلے تب بھی اللہ سے تعلق قوی رہے. اب بازار میں پہنچے تو بازار میں پہنچنے کی دعا پڑھ لیں، تاکہ وہاں انسانوں کے تعلق کے ساتھ اللہ کا تعلق جو ہے وہ ہمارا ٹوٹے نہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی تعلق نہ ٹوٹے، بیوی بچوں سے بات چیت کر رہے ہیں تب بھی تعلق نہ ٹوٹے، وہاں پر پھر دوسری باتیں بتلا دی. بچے کو پیار کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن دو لمحے رک جائے اور یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبت کرتے تھے اس لیے میں ہی محبت کر رہا ہوں، تاکہ اللہ کے رسول سے بھی تعلق رہے، اللہ سے محبت رہے. تو یہ تعلق کی مضبوطی کی بات ہے. تو ہم جو دعا کرتے ہیں اصل میں، تو یہ دعا بھی چونکہ اظہار بندگی ہے، اپنے مقام عبدیت کو واضح کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. دعا معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قوی کرنے کی چیز دعا ہی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، ضروری نہیں کہ اونچی اونچی آواز سے مانگے. آدمی دل دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے کہ اللہ آپ میرے مجھ پر کرم فرما دیجئے، میرے پر رحم فرمائیے، اے اللہ میں بہت ہی جو ہے وہ عاجز بندہ ہوں، آپ مجھے قدرت عطا فرما دیجئے، فلاں کو شفا عطا فرما دیجئے، فلاں کام میرا کر دیجئے، میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کامیابی عطا فرما دیجئے. آدمی دلی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا جائے، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ بندہ سب کچھ اپنے رب کو ہی سمجھتا ہے، اور یہ تعلق کو قوی کرنے والی چیز ہے. تو یہ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں بھی خاص طور پر دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قوی کرنے کے لیے، تنہائی میں بھی، اجتماعی طور پر بھی، جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی کے ساتھ اور رو رو کے دعا کرے کہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرما دیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے لیے دعا فرمائی. جنگ کا زمانہ ہے اور حالات ایسے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ ہر طرف سے مسلمانوں کی طرف یلغار کیے ہوئے ہیں. جنگ احزاب کے موقع پر تو ایسا تھا کہ تمام کفار جمع ہو گئے، جیسے آج کفار جمع ہوئے ہیں، اس زمانے کے کافروں نے بھی جمع ہوئے سب کے سب، اور جمع ہو کر انہوں نے چاہا تھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا ڈالیں. یہ پہلی کوشش نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سی کوششیں ایسی ہو چکی ہیں. اسلام کا بھی خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، بانی اسلام کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس زمانے میں جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کی کوشش کی گئی، ان کو اگر ہم ختم کر دیں تو بس سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ تعالیٰ نے جس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، پھر چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرما رہے کہ ختم کر دینا ہے تو پھر ختم ہو جائیں، پھر سارے سب مسلمان جمع ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پھر کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. یہ بات تو یاد رکھیے، چاہے لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانیاں دے دیں اور اس کے بعد پھر اللہ عروج عطا فرما دیں، لیکن بہرحال باقی رکھیں گے اگر اللہ چاہیں گے تو. لیکن اللہ نہ چاہیں تو پھر کچھ نہیں. اس لیے اس کا بھی یقین رکھیں، ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے چاہنے سے. لیکن ہم اپنے اعمال کو تو کم از کم درست کریں، اپنے تعلق کو تو مضبوط کریں اللہ رب العزت سے. ہمارا تعلق آج کمزور، ہمیں دوسروں پر بہت بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں. ہر معاملے کے اندر دیکھیں، میں ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہوتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں. یہ تعلق اور بھروسہ، یہ تعلق قوی ہو جائے گا اگر آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور اس کے لیے طریقہ یہ کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سلسلے کی آیت کا آپ سن چکے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہم کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے. تو یہ دعا جو ہے خالص عبادت بھی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنا تو ایک عبادت سمجھی جاتی ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، حج کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات دعا کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. چنانچہ بس ہاتھ اٹھایا غفلت کے ساتھ، کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر، اس کے بعد بس یہ رسمن ہاتھ پھیر اور چلے گئے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے بہت سے مواقع پر صرف رسمن ہاتھ اٹھایا اور ختم. فرض نمازوں کے بعد تو حدیث میں آتا ہے کہ امام کو چاہیے مختصر دعا کرے، اس لیے مختصر دعا ہے. لیکن انفرادی طور پر دعا مانگیے، کون روکتا ہے اس، تفصیل سے مانگیے، لمبی دعا مانگیے، جس قدر ہو سکے دعا مانگیے. بعض مواقع ایسے ہیں جن میں اختصار کا حکم ہے تو وہاں مختصر ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ شریعت پر چلنا ہے. کسی نے کہیں جانا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو تاکہ مختصر سے دعا ہو اور اپنے اپنے کاموں پر لوگ جس نے جانا وہ جائے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں انہیں نماز میں خلل بھی نہ ہو. اور یہ بھی حکم ہے کہ آہستہ مانگو، اونچی آواز سے مت مانگو، فرض نمازوں کے بعد آہستہ آواز سے اور مختصر سے مختصر دعا مانگ کے ختم کر. اس لیے مختصر بھی دعا ہوتی ہے، آہستہ بھی ہوتی ہے. اونچی آواز سے مانگیں گے تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہوگا، وہ پڑھتے پڑھتے بےچارا بھول سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے اونچی آواز سے قرآن بھی نہ پڑھو، وجہ یہی ہے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ممکن ہے کسی کے دل میں اشکال ہو کہ بھئی یہاں جو بیان ہو رہا ہے اور کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کیوں اونچی آواز میں بول رہے ہیں، نہ بولیں. لیکن اگر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر کسی صورت میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا. اس لیے جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب نمازی کا کام ہے کہ جو بعد میں آئے وہ ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھے جہاں آواز نہ آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں نماز کے بعد یہ معلوم ہے کہ درس قرآن ہوتا ہے مثلا، یا درس حدیث ہوتا ہے، تو اب بعد آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھیں اور وہ دوسری جگہ جا کے نماز پڑھیں. وہاں نماز پڑھیں گے تو وہ خود گناہگار. اس لیے بات کو سمجھ لینا چاہیے. بعض اوقات مسئلہ صرف ایک ذہن میں تو رہتا ہے کہ صاحب قرآن پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ نہیں ہے نمازی کے سامنے، تو اب یہ ہم بات کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے اجتماعی فائدہ کس میں. اجتماعی فائدہ تو دین کی بات کرنے میں ہے. اب چونکہ بعد میں آنے والا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے اب اس کو چاہیے، اس کا فرض بنتا ہے کہ کہیں اور پڑھ لے. اب بعض لوگ مثلا یہاں پر جو ہے بیان ہونے والا ہے، اب بالکل سامنے آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو یہ زیادتی کی بات ہے. ایسے وقت میں چاہیے کہ پھر اگر ابھی سنتیں پڑھنی یا تو شریک ہو جائیں ساتھ، یا پھر بعد میں اگر پڑھنی ہے بھی تو کہیں اور جا کے پڑھ لیں. تو بہرحال درمیان میں خیر مسئلہ آ گیا، اصل موضوع اس وقت یہ بیان کرنا نہیں ہے. تو اس لیے دعا جو ہے آہستہ آواز میں مانگنے کا حکم ہے فرض نمازوں کے بعد. دوسری بات سمجھنی چاہیے کہ دعا پڑھنا اور بات ہوتی ہے اور دعا مانگنا اور بات ہی. ہم دعا پڑھتے ہیں آج کل، مانگتے نہیں ہیں. مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت تاری ہو. جب مانگ رہے ہوں تو جس طریقے سے للک کے اور عاجزی کے ساتھ مانگا جاتا ہے اس طریقے سے مانگے. اب بعض لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن وہ مانگنا نہیں ہوتا، اصل میں دعا پڑھنا ہوتا ہے. اب مثلا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب. اب یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں، یہ دعا مانگنا نہیں ہے. دعا مانگنا یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت وہ کیفیت تاری ہو، اے ہمارے رب ہمیں آپ دنیا بھی اچھا عطا فرمائیے، آخرت بھی اچھی عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. یہ کیفیت تاری ہو، محسوس ہو کہ ہمیں واقعتاً یہ سمجھ کے مانگ رہا ہے. اس لیے جن کو عربی زبان میں نہیں آتی تو یا ان کا اس کا ترجمہ نہیں آتا تو انہیں چاہیے اپنی زبان میں مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم سمجھ کے مانگیں کہ اپنے رب سے ہم کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر زبان سمجھتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارا علم کم ہے اس لیے ہم اپنے اعتبار سے وہ دعائیں مانگیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اپنی زبان میں مانگیں. اور اگر عربی زبان میں یاد کر رکھی ہیں, اس کا ترجمہ بھی آتا ہے, تو پھر اس کیفیت کو طاری کر کے مانگے. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ بھائی رونا نہ آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو. ضروری نہیں کہ دعا مانگتے ہیں ہر آدمی کے آنسو نکل آئے, نہیں نکلتے بعض اوقات, لیکن نہ نکلیں کوئی بات نہیں, نقل بنا لیں, اللہ تعالیٰ نقل کو بھی اصل کر دیں گے. ہم تو نقل کرتے ہیں نا, اس نقل کو اللہ تعالیٰ اصل فرما دیں گے, کیونکہ وہ تو دل کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے. دل میں اگر ہمارے خلوص ہے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے کی بڑائی ہے, اس کی قدرت ہے, اس کا ہم اظہار بھی کر رہے ہیں, اور اپنی جو ہے بے چارگی کا, لاچاری کا اللہ سے ہم اظہار کر رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعا مانگ رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں, اپنے آپ کو کمتر سمجھیں. جو نہیں مانگ رہے ان کو حقیر نہ سمجھیں کہ صاحب دیکھو ہم تو جو ہے کیسے مانگ رہے ہیں اور فلاں شخص ایسے بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. ان کی حقارت دل میں نہ ہو, ورنہ ہماری عبادت بھی ضائع ہو جائے گی. شیخ صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے ایک بوڑھے آدمی کی, کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کہیں گیا کسی مقام پر, ممکن ہے کسی خانقاہ میں گیا کہیں گیا, اور وہاں جا کر انہوں نے رات بسر کی. جب صبح کا وقت ہوا تو تہجد کے وقت وہ خود بھی اٹھے اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھا دیا. اٹھ کے انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی, دو چار رکعت جب پڑھی تو بیٹا کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں, سب کے سب سوئے پڑے. زبان سے جملہ کہا تو باپ نے کہا کہ بیٹا تو بھی سو جاتا ہی زیادہ بہتر تھا, بنسبت اس کے کہ تو نے ان کو حقیر جانا سونے والے کو. اگر تو بھی سویا رہتا یہ تیرے لیے زیادہ بہتر بات تھی, کیونکہ جو سو رہے ہیں کم از کم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے, کسی کی برائی تو نہیں کر رہے, کسی کے لیے حقارت تو محسوس نہیں کر رہے دل میں, وہ تو سوئے پڑے. لیکن تم جاگ رہے ہو, تہجد بھی پڑھ رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بڑائی دل میں لی ہوئی ہے, دوسرے کی جو ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ کیسے لوگ ہیں, دیکھو سوئے پڑے, اور میں دیکھو میں مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوں, تہجد پڑھ رہا ہوں یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ جو تھوڑی سی بڑائی آ گئی اس نے آپ کے عمل کو غارت کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو حدیث میں آتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ اٹھتے تھے, حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے گئیں, اور پھر آہستہ آہستہ قدموں سے آپ چلتے تھے تاکہ آپ کے قدموں کی آہٹ سے عائشہ کو تکلیف نہ پہنچے, وہ نہ اٹھ جائیں. یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, لیکن چونکہ ماحول ایسا تھا اس لیے وہ خود بھی اٹھ جاتی تھی کچھ دیر بعد, لیکن اگر وہ سو رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے نہیں تھے, اور اپنی عبادت خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ کرتے تھے, اور اس طور پر کہ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس لیے دعا جب ہم مانگیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اس میں بڑائی کا عنصر پیدا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ کیفیت پیدا کر کے مانگیں جس کیفیت کا حکم مطلوب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے, ان الدعاء ينفع, دعا جو ہے ہر حال میں نفع دیتی ہے. جو مصیبتیں کہ نازل ہو گئیں ان میں بھی دعا نافع ہے ان کو دور کرنے کے لیے, اور جو مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہونے والی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی, اور اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے بھی دعا نافع ہے. ان الدعاء ينفع مما نزل به ومما لم ينزل به, کہ دعا نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو نازل ہو گئیں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئی. بعض اوقات انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, یہ اندیشے ہیں کہ نہیں. اور اسی طریقے سے ایک مصیبت نازل ہو چکی تو وہ بھی ہے کہ اللہ کیسے اب دفع ہوگا, یہ مصیبت کیسے دور ہوگی. تو دونوں صورتوں میں اللہ سے دعا کریں, یا اللہ یہ آ گئی ہے مصیبت ہم پر آپ دور فرما دیجیے, یہ آنے والی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجیے, مجھے لگتا ہے یہ پریشانی ہے اگر آ گئی تو اللہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا, میں پریشان ہو جاؤں گا, مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے قوت نہیں ہے, اللہ سے مانگے. حدیث میں آتا اسی طریقے سے خاص خاص حالات کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں خاص طور پر پڑھنے کے لیے بتلائی ہیں. تو عمومی طور پر بھی مانگیں, اور خاص دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ان کو مختصر جو دعائیں ان کو یاد کر لیں, اور یاد کرنے کے بعد پھر ان کو بھی مانگیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ مایوس ہو گئے, چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا, اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, کہ جب تمہارے پاس جو ہے وہ کفار کی فوجیں آ گئیں اور اس طریقے سے آگئی کہ تمہارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرح سے پریشانیاں اور فکرات جو ہیں وہ تمہیں ہو گئے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, یعنی آنکھیں پھٹ گئیں اور حلق سے قلوب جو ہے وہ حلق میں اچھل کر آ گئے. جب آدمی کو دہشت ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس وقت کچھ سجائی نہیں دیتا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور دل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اب پھٹ جائے گا شدت سے, خوف کی شدت سے. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, اور اللہ پر بدگمانیاں بھی بعض کے دلوں میں پیدا ہو گئیں کہ پتہ نہیں مدد آئے گی بھی صحیح کہ نہیں آئے گی, کب آئے گی, نہ جانے ہمارا کیا بنے گا, ایسا تو نہیں کہ کفار ہمیں کھا جائیں گے ختم کر دیں گے بالکل سے. تو یہ بدگمانیاں بھی ذہنوں میں آنے لگیں. اللہ فرمایا وتظنون, اور تم گمان کرنے لگے باللہ اللہ کے ساتھ, وتظن باللہ ظنون برے برے گمان, یہ دل میں خیال آنے لگے. تو کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں. ہنالک ابتلی المؤمنون, اس وقت اہل ایمان آزمائے گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے بعض اوقات. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور بڑے شدت کے ساتھ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا, یعنی اتنی سخت ان پر مشکلات آئیں. تو ایسی مشکل وقت میں جب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, بدگمانیاں بھی پیدا ہو رہی تھی اور ان کے قلوب جو ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ پھٹ جائیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اس موقع پر ہم کیا کریں, کیا دعا پڑھیں جس سے یہ پریشانی دور ہو جائے. تو دیکھیے بظاہر چھوٹی سی دعا ہے لیکن ان الفاظ میں کیا تاثیر ہے ہم سمجھ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, دو لفظوں میں آپ نے بیان فرمایا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اے اللہ ہماری پردہ داری فرما, یعنی ہمارا پردہ رکھ لیجئے اے اللہ, کفار پر ہماری عاجزی اور ہمارے قلوب کی یہ دہشت یہ سب جو ہے ان پر آیا نہ ہو, بلکہ ان کے دلوں پر الٹا روب ڈال دیجئے. ان سب اس کا مفہوم سب کچھ ہو سکتا ہے. دعا کا تو مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اللہم استر عوراتنا, اے اللہ ہماری پردہ داری فرما لیجئے, وآمن روعاتنا, اور ہمیں جو خوف ہے بد امنی ہے تو خوف کو بے خوفی سے بدل دیجئے اور بد امنی کو امن سے بدل دیجئے, وآمن روعاتنا. لیکن ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی, صحابہ کرام نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جس سے کفار کو ہزیمت ہوئی اور شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے اللہ نے نواز دیا, باوجود اس کے کہ بڑی سخت جنگ تھی, نوبت نہیں آئی اگرچہ, لیکن بہرحال سخت قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے. تو یہ دعا دیکھیے اس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ پڑھو کہ اللہ ہم آپ کو کفار کے مقابلے میں آگے کرتے ہیں, ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم لڑ سکیں اور نہ ہمارے پاس قوت ہے نہ ہمارے پاس اسباب ہے بظاہر, اس لیے اللہم انا نجعلوک فی نحورہم, اے اللہ ہم آپ کی ذات کو کافروں کے آگے رکھتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ان کا مقابلہ کیجیے ان سے, ونعوذ بک من شرورہم, اور اے اللہ ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے تو بھی یہ خوف کے وقت اور دشمن کا حملہ اگر ہو اس وقت یہ دعا پڑھنے کی بھی ہے, اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں. دنیا میں ہر شخص کے کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے, دشمن ہوتا ہے, تو ان حاسدین سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کی سازشوں کی حصے حفاظت کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہیے. ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے, بلکہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو معلوم ہے کہ ہمارے کون دشمن ہیں حاسد ہیں ان کا تصور کر کے پڑھیے, اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, ان کا تصور کر کے پڑھیے, انشاءاللہ دیکھیے پھر کس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیں گے. تو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتلائی کہ تم ایسے شدید حالات میں اور خوف کے وقت میں اس دعا کو پڑھو, اور اس وقت خاص طور پر جو ہے وہ بش کا چہرہ سامنے لا کر اور ٹونی ویلیئر کو اور جتنے بھی ان کے پلے ہیں جو بھی ہیں ان کے چہروں کو بھی سامنے لا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری طرح آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے کافی ہو جائے, ہم آپ کی ذات کو آگے کرتے ہیں. یہ دعا بھی پڑھنے کی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ جب تمہیں بہت بڑی مصیبت گھیر لے, پریشانی آ جائیں, تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ کثرت کے ساتھ پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اصل میں بعض اعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپنے اندر وہ کیا اثرات رکھتے ہیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں تکبیر اولا کا پتہ چل جائے کہ کیا قدر و قیمت ہے, تو تم کسی صورت میں بھی تکبیر اولا کو فوت نہ کرو. یعنی اللہ اکبر جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں صف اول کا پتہ چل جائے کہ کیا قدر و قیمت ہے تو تم دوڑ کر بھاگ کر آؤ. اسی طرح فرمایا کہ اذان دینے کی جو فضیلت ہے اللہ کے لیے بشرطے کہ اذان ہو, تو اس کی اگر تمہیں فضیلت کا پتہ چل جائے تو اذان دینے کے لیے تم قرآن اندازیاں کرو کہ ہم میں سے کون کرے, کون اذان دے گا آج. لیکن چونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کا, یہ ساری چیزیں آج ہم نے جو ہے وہ اس کو حقیر سمجھ لیا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے اعمال و کردار سے اس کو جو ہے حقیر سمجھوا دیا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. تو بہرحال قصور چاہے جس کا بھی ہو, لیکن چونکہ ان اعمال کی ہمیں فضائل کا بھی پتہ نہیں, اور اگر فضائل کا پتہ بھی ہے تو حقیقت کا پتہ نہیں. لیکن بہرحال یہ سارے اعمال اپنے اندر کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اس پر بھی تو قادر تھے کہ اس کا ادراک ہمیں عطا فرما دیتے, ہر عمل کا ادراک کہ بھئی اس عمل کے کرنے سے کیا نورانیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہم پر تو ہم خوب کرتے. لیکن اس ایسی صورت میں ابتلا ہی کیسے ہوتی بھائی, آزمائش کیسے ہوتی, ایک بات تو یہ. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ میں, تو سامنے بیت اللہ تھا اور لوگ طواف کر رہے تھے. دل میں خیال آیا کہ اس وقت یہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے, اللہ تعالیٰ کے انوارات اس پر بارش برطرح برس رہی ہیں اللہ کی رحمتیں. لیکن ہم جیسے لوگوں کو نہ وہ انوارات نظر آتے نہ اس کا ادراک ہوتا, اس لیے کہ سارا قصور تو ہمارا اپنا ہے. لیکن بلا شبہ اللہ کے انوار اور برکتیں اور رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں. فرمایا کہ یہ ذہن میں خیال آ رہا تھا اور دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ بھئی یہ اگر ادراک اور انوارات ہمیں نظر آ جاتے تو دو باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ ہم اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے وہ قلب بھی تو چاہیے جس میں تحمل اور قوت اور برداشت ہو, ہم وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ دل میں خیال آیا. فرمایا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا دل میں خیال آیا کہ ایک آیت کی طرف ذہن چلا گیا قرآن مجید میں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. تو فرمایا کہ اس کی طرف دھیان گیا اور اس کا ترجمہ ذہن میں آیا, ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ پورا کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے نور کو, واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما دیجئے, ایک ترجمہ تو یہ ہے. اور واغفر لنا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کو چھپا لیجئے ہم سے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اگرچہ یہ اس وقت آیت کا ترجمہ ہی بیان کر رہا ہمیں واغفر لنا کا چھپا لینے کا, لیکن ذوق کی بات ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نور کو مکمل بھی فرما دیجئے لیکن چونکہ ہم تحمل نہیں کر سکتے تو فی الحال چھپا لیجئے لیکن بعد میں ظاہر فرما دیجئے گا. تو اس لیے ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں اس میں جو نورانیت ہوتی ہے بعض اوقات وہ ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جو وضو کرتا ہے تو اس وضو کے عمل سے جو بدعمالیاں ہم نے کی ہاتھ سے وہ سارے وضو کے پانی میں دھل جاتی ہیں, گرتی ہیں. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان برائیوں کو دھلتے ہوئے بھی دیکھا, یعنی ان کو اللہ نے دکھا بھی دیا عملی طور پر. ایک بزرگ تھے وہ اپنی آنکھیں بندی کر کے چلتے تھے اور عام طور پر جب وضو کرتے تھے خاص طور پہ جتنے جب دیکھتے نہیں تھے خاموشی سے وضو کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بعض چہروں پر نظر ڈالتا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ انسانوں کے چہرے نظر نہیں آتے, کتے بلی اور خنجیر جیسی شکلیں نظر آتی ہیں, اس لیے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تاکہ مجھے نظر ہی نہ آئے کچھ. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کبھی کبھی بعض, یہ بھی تو برے اعمال کی نحوست ہے, چہرے کا بدل جانا بظاہر صورت انسانوں جیسی ہے لیکن چونکہ اعمال ان کے بھیڑیوں جیسے ہیں خنجیر جیسے ہیں اور کتے اور بلیوں جیسے ہیں, اس لیے ہمیں چاہے کوئی نظر آئے نہ آئے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور اچھے اعمال, تو ان کے چہرے پر جو انوار و برکات ہوتے ہیں ہر آدمی تو اس کا مشاہدہ نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات مشاہدہ کرا بھی دیتے ہیں. بعض چہروں کو دیکھتے ہی جو اللہ یاد آتا ہے, نورانیت کا ادراک احساس سا ہوتا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اعمال اپنے اندر ہر عمل اپنے اندر خاصیت رکھتا ہے. تو یہ دعا جو ہے معمولی چیز نہیں ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے خاص طور پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دعائیں خوب کیجئے, کثرت کے ساتھ کیجئے, تنہائی میں ہو تب بھی, جلوت میں ہو تب بھی, خلوت میں ہو تب بھی, حتیٰ کہ آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے تب بھی دلی دل میں دعا کرتے رہیے. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میرا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے, کوئی سوال بتا دیجئے, تو میں تو اللہ کی طرف فوراً یہ الحمدللہ عادت بنا لی کہ فوری طور پر رجوع کرتا ہوں کہ اللہ آپ جلدی سے جواب ڈال دیجئے, پتہ نہیں کیا سوال کرنے والا ہے. لازمی بات ہے کہ آدمی کیا پوچھنے والا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب کوئی آدمی کہتا ہے جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے, کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں, اب پتہ نہیں وہ کیا پوچھے گا, تو اس لیے فوری طور پر رجوع کرے اللہ کی طرف کہ یا اللہ آپ مجھے جو ہے اس کے جو کچھ پوچھنا چاہ رہا آپ کو تو پتا ہے, اس کا جواب دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں اس کو بتا دوں. اس سے ایک تو یہ کہ غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوگا, تعلق بھی واضح ہوگا کہ اللہ سے تعلق الحمدللہ اس موقع پر بھی جڑا رہا. تو بہرحال یہ دعاؤں کا موقع ہے. جو حضرات جو ہے جس طریقے سے جو ہے وہ خدمت کی جا سکتی ہے, اب اس وقت جو ہے آج آپ نے شاید جمعے کے بیان میں سن بھی لیا ہوگا, اس کے علاوہ اخبارات میں بھی, کہ افغانستان کے سلسلے میں کہ اب یہ ہم سب کا ملی اور دینی فریضہ ہے کہ ان کی مدد تو کریں جس طریقے سے ممکن ہے. جو لڑ کر کر سکتے ہیں وہ لڑ کر کریں, جو مال سے کر سکتے ہیں وہ مالی اعتبار سے کریں, جو ہے وہ ان کی خدمت تیمارداری کے طور پہ کر سکتے ہیں اس طور پر کریں, ڈاکٹر ہیں وہ خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ خدمت انجام دیں, لیکن بہرحال یہ فرائض میں شامل کہ جس طرح بھی ہو سکے مالی ہر اعتبار سے ان کی خدمت وغیرہ ضروری ہے. اور ہمارے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب نے ایک بات جو عرض کی ہے اور وہ خاص بات ہے, میں پہلے جمعے میں بھی پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ مسلمانوں سے کسی طور پر الجھنے کی کوشش نہ کرے, چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ فوجی ہوں, اس لیے کہ وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں. اس لیے بعض لوگ جو احتجاج اور یہ سب صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر ان پر پتھراؤ کرتے ہیں یا ان کو مارتے پیٹتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہے. اپنے اس عمل کو تبدیل کرنا چاہیے. احتجاج اور مظاہرہ کرنا اور بات ہے, لیکن یہ کہ مسلمانوں کی جان کو, مال کو, املاک کو جلانا, توڑ پھوڑ کرنا, یہ بہرحال کسی صورت جائز نہیں ہے. بلکہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب نے تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دوری کا سبب ہو جاتی ہیں یہ چیز. جو رحمت اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتی ہے, جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کی وجہ سے اور اس برے عمل کی نحوست کی وجہ سے وہ رحمت جو ہے اللہ کی دور چلی جاتی ہے, کیونکہ پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اور جائز حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے.